الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر واذكر الله كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله تبعا لله. وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے افعال کو اسوہ حسنہ کہا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر ادا، ہر عمل وہ اسوہ حسنہ ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کی خوبصورتی کن کو نظر آئے؟ اندھوں کو نظر نہیں آتی، بینا کے لیے. اندھوں نے تو پیغمبر السلام کی زندگی میں آپ علیہ السلام کو دیکھ کر بھی نہیں دیکھا. قرآن نے کہا: الہم قلوب جب کہوں نہ بھی آپ الم اب سن جب کرو نہ بھی ہاں اب لوگ آگام سماؤں نے بھی ہاں. ان کی کوئی آنکھیں جن سے دیکھتے ہیں، ان کی کوئی کان جن سے سنتے ہیں، ان کا کوئی دل ہے جن سے سمجھتے نہیں ہیں؟ نہ ان کے پاس دل ہے، نہ آنکھیں ہیں، نہ کان ہے، اس لیے کہ ایسی پرنور شخصیت اور خاتم النبیین سحر لے کر زمین پر آنے والے پیغمبر جس کو پوری کائنات پہچانتی ہے، پتھر بھی پہچانتے ہیں، درخت بھی پہچانتے ہیں، چاند بھی پہچانتا ہے، سورج بھی پہچانتا ہے، ہوائیں بھی پہچانتی، مٹی بھی پہچانتی، جس کو زمین بھی پہچانتی، کون کو نظر نہیں آیا؟ اس لیے قرآن نے کہا یہ اسوہ حسنہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو اسوہ حسنہ ہے کن لوگوں کے لیے؟ فرمایا جن میں تین اوصاف پائے جاتے ہیں: لمن کان یرجو اللہ، سب سے پہلے وہ انسان اللہ سے ملاقات کا جو یقین رکھتا ہے کہ مجھے اللہ کا سامنے کرنا ہے، اللہ کے سامنے مجھے پیش ہونا ہے، استظہار ہے. دیکھو عقیدہ تو سب کا ہے، لیکن استظہار اور چیز ہے، کیفیت کا غلبہ اور چیز ہے، اور یقینہ ہونا اور چیز ہے. جس آدمی کو یہ ہو کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس بات کا دھیان اور خیال ہو، تو فوراً سوچے گا کس رنگ میں پیش ہوں تو نبی کا رنگ نظر آئے گا. اور کہو مجھے کیسے پیش ہونا ہے، میرا ظاہر باطن کیسا ہو، یا کہ اللہ کو پسند آ جائے جب میں پیش ہوں. تو قرآن نے بڑی عجیب بات کی. یہ نہیں کہا کہ صرف ہر مومن کے لیے ہر مومن کو نظر آئے گا, نہیں, کہا کہ یہ اسوہ حسنہ, اس کی خوبصورتی, اس کی نورانیت آئے گی جب پہلے دل کی کیفیت کو صحیح کرنا ہوگا. لمن کان یرجو اللہ, یرجو جو ہے ویسے تو اس کا معنی آتا ہے امید رکھتے ہیں, لیکن ذات الہی کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں جب لفظ امید آتا ہے تو یقین کے معنی میں ہوتا ہے. یاد رکھیں, جہاں بھی ایک وعدہ ہوگا کہ امید ہے کہ ہم تمہیں یہ نوازیں گے, تو کہا کہ وہ امید میں تو ہوتا ہے کہ ہو پوری ہو نہ ہو, فرمایا کہ لفظ امید ہے لیکن یقین کے معنی میں جو ذات الہی سے جس کا تعلق ہے. وہ اگر کہیں گے بھی امید ہے تمہیں بخش دیں گے, یعنی یقینا تمہیں بخش دیں گے, یقین لیکن اللہ پر کوئی چیز فرض اور واجب کو ہو نہیں سکتی. لفظ فرض اور واجب استعمال نہیں ہوتا, ان کی شان ایسی ہے, لیکن ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتے, لہذا کام تو ہو ہی جانا ہے تمہارا. لمن کان یرجو, یقین ہے, عقیدہ تو ہے لیکن اس کا غلبہ نہیں ہے. یہ دونوں میں بڑا فرق ہے. دیکھو ایک آدمی, کسی نے کہا کہ بھائی اس صندوق میں سانپ ہے. اب علم میں بات تو آ گئی کہ اس میں سانپ ہے, لیکن یقین ابھی نہیں آ رہا, تو ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گا تو میں چیک کرتا ہوں, اور اگر یقین ہو کہ واقعی سانپ ہے, کسی کے بتانے کے بعد یقین ہو جائے کہ مجھے سانپ ہے اس میں, تو کبھی بھی کھولنے کی ہمت نہیں کرے گا. بھائی یہی سے آپ سمجھ لیں کہ عقیدہ جب غلبہ بنتا ہے, انسان کی کیفیت بنتا ہے, تو اس کو یقین کہتے ہیں. اور الیقین والا ایمان کلہ, عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جو جو انسان کا یقین بڑھتا جاتا ہے ایمان کامل ہوتا چلا جاتا ہے. درجات ہے, چنانچہ پہلے علم الیقین آتا ہے, پھر عین الیقین آتا ہے, پھر حق الیقین آتا ہے. یہ یقین ایمان سے, ایمان کی کیفیات کا نام ہے. نہ کسی کو بھی ہم ہی مرنا, ہاں جی ہاں جی قیامت قائم سب ہے, دل ہر وہ کام کر رہا ہے جو اس کے خلاف ہے, تو معلوم کہ یقین نہیں آیا. یہ یقین کی کیفیت نہیں آئی ابھی تک. تو فرمایا لمن کان یرجو اللہ, میرے پیغمبر کی ذات میں نمونہ کس کو نظر آئے گا؟ فرمایا جس کو اللہ سے ملاقات کا یقین ہے اور غلبہ ہے, اس پتاری ہے کہ مجھے اللہ کو ملنا ہے, فکر میں رہتا ہے یار میں مروں گا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھے پیش ہونا ہے, تو پھر سوچے گا کہ میں کیا چیز لے کر پیش ہوں. اللہ فرمایا کہ جاؤ بھائی, تم ہمیں ویسے ہی پیارے لگتے ہو جو کہ ہماری پیاروں کی ادائیں لے کر آئے ہو, تیرے محبوب کی یار میں شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو دور کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. یوم الاخرہ, اللہ کی ملاقات اور آخرت کا یقین کہ مجھے اللہ آخرت میں بھی میدان محشر میں پیش ہونا ہے. اللہ کی ملاقات تو مرتے ہی شروع ہو جاتی ہے, قبر سے شروع ہو گئی. میدان محشر آخرت میں وہاں ڈبل کام ہے, اللہ کا بھی سامنا کرنا ہے, رسول اللہ کا بھی سامنا کرنا ہے. اب بتائیے جب یہ ہو کہ مجھے صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہونا ہوگا, تو مجھے آپ بتائیے اور زندگی گزار دی ان کی مخالفت میں, ان کی طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزاری, کس منہ سے پیش ہوگا مجھے بتائیے. آپ فرمائیں کہ میری ذات میں نمونہ نہیں تھا, جو غیروں کا نمونہ لیتے رہے. تو صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میری جو پنڈلیاں ہیں, پنڈلیاں, ان پنڈلیوں پر بیماری کی وجہ سے کچھ نشانات ہیں, اگر میں ٹخنے سے اوپر کرتا ہوں اپنی شلوار یا لنگی, وہ نشان نظر آتے جو بھدے معلوم ہوتے ہیں. آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں اپنی لنگی نیچے لٹکا لوں تاکہ وہ چھپے رہے, ہوتا ہے زخم وغیرہ ہو جاتے ہیں ایسے. تو آپ علیہ السلام نے کیا کہا؟ صحابی کا بیان ہے کہ میں نے یہ عذر پیش کیا اور فرمایا لئی صفیہ حسنا اسوا, میری ذات میں تیلے نمونہ نہیں. کہا میں نے رسول اللہ کو دیکھا تو آپ کی لنگی مبارک اوپر نصف ساق تک تھی, آدھی پنڈلی تک تھی اور ٹخنے سے اوپر تھی, اور میں نے فوراً اپنی لنگی اوپر کر لی. آپ نے ایک ہی بات عاشق کو کی کہ میری ذات میں تیلے نمونہ نہیں. عاشق کو آگے کیا, بس بات ختم ہو گئی, یہی بات ختم کر دی. اور دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو کہا جی دلیلیں دو, دلیلیں دو, یہ تو دلیل ہے کہ عاشق نہیں ہے, ورنہ محبوب کامل ہے تو بات ہی ختم ہو گئی, بس بات ثابت ہے ختم ہو گئی. بعض لوگوں کو بہت دلیلیں مانگ رہے, جی دلیل پیش کرو, جی دلیل پیش کرو, یہ بیگانہ پن کی علامت ہے. ورنہ ایک بات اللہ رسول نے بتا دی بس ٹھیک ہے. 1400 سال 1500 سال جو امت اس پر عمل کرتی آ رہی ہے, صحابہ کے پورے طبقے نے اس کام کو لیا, پھر ان سے تابعین نے, تب تابعین آج تک امت اس کام کو لے کے چل رہی. وہاں پر عقل کے گھوڑے دوڑانا یہ دلیل ہے. اگر آخرت کا یقین ہوتا, اللہ سے ملاقات کا یقین ہوتا, رسول اللہ کا سامنا کرنے کا اس کو یقین ہوتا کہ آپ میدان محشر میں جب پیاس لگی ہوگی حوض کوثر پر جاؤں گا, رسول اللہ کے ہاتھ سے جام پیوں گا, فرمائیں گے تو کیا یہ ہے؟ حدیث میں آتا ہے وہ لوگ جو بدعات پیدا کرتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر, اللہ کے نبی کے طریقے کو ذبح کرتے ہیں اور طریقے کو ختم کرتے ہیں. فرمایا کہ وہ قریب آئیں گے, فرمایا ان کو دور کر دو, دور کر دو, اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے راستے اور طریق کو بگاڑ دیا, دور کر دو. وہ کہیں گے ہم آپ کے, ہم آپ کے. آپ میرے ہوتے تو میری ذات میں تمہارے نمونہ نہیں. بل یوم الاخرہ, یہ تو دل کی کیفیت ہے کہ جب دل میں اللہ کی ملاقات اور میدان معاشر میں حضوری کا یقین آ جاتا ہے تو اس کو سب سے خوبصورت طریقہ رسول اللہ کا ملنا, کیونکہ دل کی آنکھ کھل جاتی ہے. دل کی آنکھ جو بند ہے نا, تو اسی وجہ سے بند ہے کہ یقین نہیں ہے, اس لیے بند ہے. جیسے آدمی آنکھیں بند کر کے کہیں ہاتھ مار رہا ہو اور کوئی چیز اس کو کاٹ لے, لوگ کہیں گے یار وہ حکیم کا واقعہ تو آپ نے سنا ہے نا, کہ ایک حکیم کے پاس آدمی کا میرے پیٹ میں بڑی درد ہے, انہوں نے سارا کچھ پوچھا, وہ سرما لے آ کے سرما ڈالو, انہوں نے کہا میرے پیٹ میں درد ہے, انہوں نے کہا تو نے جلی روٹی کھائی, روٹی جلی تھی, تو خود کہہ رہا ہے آج میں نے جلی روٹی کھائی. انہوں نے کہا تیرے آنکھوں کے علاج کی ضرورت ہے, پیٹ کے علاج کی ضرورت نہیں ہے. جب دل کی آنکھ کھل جاتی ہے تو اس کو پوری کائنات میں آپ علیہ السلام کی ذات اور آپ کے طریقے سب سے اونچا نمونہ نظر آتا ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے, حقیقت ہے, حقیقت ہے. پوری دنیا میرا چیلنج ہے, آپ علیہ السلام نے کسی شے کا کوئی طریقہ بتایا ہے, پوری دنیا کو چیلنج ہے کہ اس سے اچھا کوئی طریقہ ہمیں بتا دو, اس کام کے کرنے کا یہ اچھا طریقہ ہے. پوری دنیا کو چیلنج نہیں بتا سکتے, ہے نہیں ان کے پاس. اور تھانی سے کسی نے کہا حضرت یہ انگلیوں سے, انگریز کہتے تم انگلیوں سے کھاتے ہو پھر چاٹتے ہو, ان انگلیوں پر بھی تمہارا لحاب لگتا ہے. تو حضرت تھانوی تو تھانوی تھے, ورنہ جب تم چمچی سے کھاتے ہو تو اس وقت تو ہر وقت تمہارا لحاب لگتا ہے. ہر چمچی جب باہر آتی ہے وہ تھوک سے گیلی ہو کر آتی ہے, پھر اس کو کھانے میں مارتے ہو, پھر لے جاتے ہو, پھر لاتے ہو, یہاں تو آخر میں چاٹنے کا حکم ہے, ہر وقت چاٹنے کا تو نہیں ہے. وہاں تو ہر چمچی کے ساتھ لحاب لگ رہا ہے, یا یہاں تو آخر میں حکم ہے نا جب آپ کھانا کھا چکے اب انگلیاں چاٹو، اس کے بعد آپ نے دھونی ہے، دوبارہ کھانے میں بھی نہیں ڈالنی، اور یہاں جو چمچی اندر جاتی ہے اور وہاں سے جب واپس آتی تو لاب لے کر آتی یا نہیں، بولو اسی لحاف زدہ چمچی کو پھر تم کھانے میں مارتے ہو، یہ تو تہذیب ہے اور اس کو تم گوارپن کہتے ہو جو رسول اللہ کا طریقہ ہے، ذرا غور تو کرو، عقل تو دیکھو، گرما گرم جب چمچی سے کھاتے ہیں تو منہ جل جاتا ہے، یار پتہ نہیں تھا گرم تھا، ہاتھ سے کھاتا تو اس کو پتا ہے، اگر ہاتھ نہیں اس کو اٹھا سکتے تو زبان کیسے اٹھائے، ہاتھوں کو ٹھنڈا لگے گا تو اندر بھی چلا سیک جائے گا، اور پھر آپ نے صلوات و سلام کے جو طریقے ہیں اور نمونہ ہے، پوری کائنات میں انسان کسی بھی جگہ پر ہے، جنگل میں رہتا ہے، پہاڑ میں رہتا ہے، جزیرے پر رہتا ہے، صحرا میں رہتا ہے، آپ سلام کے طریقے پر عمل کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے لیے ایسے لبادمات کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس تو پلیٹ بھی نہیں ہے، اس کے پاس تو چمچی بھی نہیں ہے، اس کے پاس تو دیگچی بھی نہیں ہے، تو کیا کرے گا، صحابہ کرام کے پاس کچھ نہ ہوتا کیا کرنا ہے، تو کیا کرتے تھے، زمین میں گڑا کھودتے، اس کے اوپر چمڑا بچھاتے اور اس گڑے کے اندر چمڑے کو گڑے میں دے دیتے اور اس کے اندر سالن الٹ دیتے اور اس میں سے کھا لیتے، آپ سلام نے کیونکہ پوری آل عالمین پورے عالموں کے لیے آپ پیغمبر رحمت بن کر آئے تھے، آپ نے ہر وہ طریقہ دیا کہ پوری دنیا کا ہر انسان اس پر عمل کر سکتا ہے، جنگل صحرا والا کیا کہے گا، یار میرے پاس تو چیزیں ہی نہیں ہیں کہ میں اپنے محبوب کے طریقے پر عمل کر سکوں، نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہی وجہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو اختیار کیا، آپ کا جو فقر تھا یہ اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا میرے آپ کے فقر کی طرح، ہمارے تو بس میں نہیں ہوتا تو ہم فقیر ہوتے ہیں، آپ اسلام کو تو خزانوں کے چابیاں دی گئیں، آپ فرمایا ایک دم فرمایا اٹھے تو آپ کے دونوں مٹھیاں بند تھیں، ہم نے کہا حضرت کی کیا ہے، فرمایا اللہ نے دنیا اور آخرت کے خزانوں کی مجھے چابیاں دے دی، لیکن میں یہ پسند کرتا ہوں ایک دن کھاؤں اور شکر کروں، ایک دن بھوکا رہوں تو صبر کروں، تاکہ میری امت کے قریب سے قریب شخص اس پر حالات آئے تو اس کو زندگی گزارنے کا سلیقہ آئے کہ میرے محبوب نے بھی اس طرح زندگی گزاری ہے، ورنہ پیغمبر سلام کو اگر خزانے کھول دیے جاتے تو غریب کہتے ہم کیسے عمل کریں، پورے نو گھروں میں ایک چارپائی تھی، نو ایک چار تو کیا چارپائی بن نہیں سکتی، کیسے ہو کس طرح کے خزانے قدموں تلے آگے چار پائی رکھی نہیں جا سکتی تھی، لیکن نہیں چار پائی بھی تھی اور نیچے ایک گھر میں چار پائی تھی، باقی گھروں کے نیچے بستر تھے، تاکہ چار پائی والا اگر بچھائے وہ بھی کہہ میں رسول اللہ کی سنت پر عمل کر رہا ہوں، اگر چار پائی نہیں ہے اور نیچے بستر ہے وہ بھی کہہ میں رسول اللہ کی سنت پر عمل کر رہا ہوں، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اور تیسری بار وذکر اللہ کثیرا، ہمارے محبوب کی ذات میں اسوہ اور آپ کے طریقوں میں نمونہ کن کو نظر آتا ہے جو کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ عمل بتایا، پہلے دل کی کیفیت بتائی کہ دل کی آنکھ کب کھلے گی، جب آخرت کا یقین ہوگا، اللہ کی ملاقات کا یقین ہوگا، اور باہر کی آنکھ کب کھلے گی، جب تم ذکر اذکار کی کثرت کرو گے، تلاوت کرو گے، نماز روزے کی پابندی کرو گے تو تمہارا دل منور ہوگا، جب دل نور ہوگا آنکھیں نورانی چیزوں کی تلاش کرے گی، اس لیے کہ جب آنکھ سے نور نکلتا ہے تو اس کو نورانی چیز بھلی معلوم ہوتی ہے اور بے نور چیز اس کو اچھی معلوم نہیں ہوتی، اب آنکھ دیکھتی اس کی آنکھوں میں نور ہے، نورانی چیز تلاش ہے، اس لیے مولانا رومی فرماتے نوریاں مر نوریاں نہ طالبن، یہ نوری نوریوں کو تلاش کرتے ہیں، ایک آدمی نوری ہو دل بھی منور آنکھ بھی منور، زبان بھی منور، وہ نور کو تلاش کرے گا، کیونکہ اس کی خوراک وہ ہے، نور ہے. اور ناریاں مر ناریاں نہ طالبان جاذبان، اور ناری ناریوں کو تلاش کریں گے، گندگی کو تلاش کرے گا. کبا بھی پرندہ ہے، ہنس بھی پرندہ ہے، کبا گندگی تلاش کرے گا، مردار پر گرے گا، اور ہنس موتی تلاش کرے گا. دونوں کی فطرت میں فرق ہے. فرمایا جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، پھر ذکر اذکار کی پابندی کرتا ہے، فرمایا وہ آخرت، اب وہ نورانی کو تلاش کریں گے، اور نورانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب کے اوپر ہے. آپ کے ہر طریقے میں اس کو نور نظر آئے گا، ہے بھی نور لیکن اب اس کو نظر بھی آئے گا. یہ اس سے اچھا کوئی طریقہ نہیں، سب سے اچھا طریقہ یہ. آپ کے ہر ادا میں اس کو نور معلوم ہوگا، کیونکہ اس کی آنکھ بھی منور ہے، زبان منور ہے، دل منور ہے، ظاہری آنکھ بھی دیکھ رہی ہے اور باطنی آنکھ بھی دیکھ رہی ہے. تو قرآن مجید نے بڑی عجیب بات کی ہے کہ ذات پیغمبر کا اسوہ، اسوہ حسنہ اور نمونہ کن کو نظر آتا ہے؟ یہ من کان ہے رسول اللہ، اسوہ حسنہ ان لوگوں کے لیے. ہر آدمی کہا یار یہ تو یوں ہے یوں ہے، یہ باتیں کرنا دلیل ہے کہ تو ظلمت اور اندھیرے میں. اس کی مثال اس حلال جانور کی ہے. کافروں کی بات نہیں کرتا، کافروں کو تو وہ تو ہے ہی اندھے، اندھے کو کیا کہنا بھی یہ حسین کو دیکھو. لیکن جو ہمارے جیسوں کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، ایمان دیا ہے، ہمیں اگر کوئی چیز نظر نہیں آتی کہتے یہ جو ہم آئے یہاں ہے، دلیل ہے. وہ حلال جانور، بعض حلال جانور ہوتے جو گندگی کھانے لگتے ہیں، ان کو حدیث شریف میں جلالہ کہتے ہیں، جل کہتے ہیں، گائے بھینس کی جو مینگنیاں ہوتی ہیں ان کو جل کہتے ہیں. تو بعض جانور یہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، حلال جانور، اس کے جسم میں سے بدبو آنا شروع ہو جاتی، اس کو اچھی خوراک اچھی نہیں لگتی، اس کو گندم اچھی نہیں لگتی، دانے اچھے نہیں لگتے، دال اچھی نہیں لگتی، پٹھے چارہ اچھا نہیں لگتا اس کو. اب آپ مجھے بتائیں، حلال جانور ہے اور چارہ نہیں کھا رہا ہے، گندگی کھاتا ہے، تو مگر آپ کیا کہیں گے؟ ہم یہی کہیں گے نا کہ اس کی فطرت خراب ہو گئی، اس کو چلنے کی ضرورت ہے، چلا لگواؤ، اس کو بند کر دو، چلا یہ اس کو بند کر دو، اس کو بند کر دیا. بکری ہے گائے ہے، 40 دن بند رکھو، 40 دن کس کو کرو، 40 دن. مرغی مرغی ہے تو 3 دن سے لے کر 10 دن ہے، 40 دن بند رکھو، اس کی حرام خوراک بند کر دو. بھوک لگتی ہے پھر بھی چارہ نہیں کھاتا، لیکن جب بھوک بہت ستائے گی تھوڑا تھوڑا کھانا شروع کرے گا، پھر کرتے کرتے اس کو اس حلال خوراک اتنی عادت ہو جائے گی، جب 40 دن کے بعد اس کو تم چھوڑو گے تو حرام نہیں کھائے گا، کیونکہ اس کو چسکا حلال کا لگ چکا ہے، چسکا لگا ہے جان کا، شغل ہے صبح و شام کا، اب میں تمہارے کام کا اے دوست ہو رہا نہیں. میرے دوست، اگر کوئی کہتا ہے پیغمبر اسلام کی نداؤں کی ایسی ایسی بات کرتا ہے، انہیں کہو تو وہ حلال جانور ہے جو جلالہ بن چکا ہے، اندھیریاں تیرے اندر ہے، اگر ان صفات کو تو اپنے اندر پیدا کر لے جو قرآن نے کہا ہے، فَلَقَدْ كَانَ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو رسول اللہ کی ذات سے بہترین اور زیادہ نمونہ ہو ہی نہیں. یہ مومن کا علاج بتا رہا ہوں، غیر ان کو کافر کو نہیں کہتا، بلکہ کافر تو آج تحقیقات کر کے پیغمبر اسلام کے طریقوں کی افضلیت ثابت کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا، اما عائشہ صدیقہ سے فرمایا، اور اما عائشہ نے خواتین سے کہا، مرنا زواج کنہ ان یتیبوا بالماء، اپنے شوہروں سے کہو پانی سے استنجا کیا کرے. پہلے ڈھیلے سے استنجا تھا، وہ بھی حدیث میں آتا ہے، لیکن جب پانی میں فراوانی ہو گئی، پہلے تو پانی نہیں تھا، پھر کنویں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کنواں خرید کر دیا، پانی کی فراوانی ہو گئی، یتیب بالماء یستطیب بالماء، کے پانی سے استنجا کریں۔ آپ یہ میری بات سن کر حیران ہوں گے، کیونکہ ان یورپ میں اکثریت ڈاکٹروں کی اور نرسوں کی ہمارے برے صغیر کے لوگ ہیں۔ ابھی انگریزوں نے بڑا شور مچایا ہمارا ملک کہنے کا، نکل جاؤ، تو وزیر اعظم نے کہا ان کو نکال دو، تو تمہارا تو علاج کرنے والا کوئی نہیں، تمہارا تو ایک بندہ بھی ڈاکٹر نہیں ہے، کیونکہ انگریز پڑھتے پڑھتے نہیں ہے، مفت کی روٹی کھاتے ہیں سب مسلمان لوگ، اکثر مسلمان۔ اور عجیب بات ہے کہ ان کو، انگریزوں کو مسلمان ڈاکٹر پر بڑا ٹرسٹ ہے، کہتے ہیں ان کو ہمدردی کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ ایمان ایسی چیز ہے جو انسانیت کی ہمدردی پیدا کرتا ہے۔ ہمدردی تو سیکھی رسول اللہ کے گھر سے، مخلوق تو وہ بتاتے ہیں کہ سب سے زیادہ بیماریاں یہ یورپین لوگوں کو جو استنجا نہیں کرتے، ٹیشو کس سے کام چلاتے ہیں، سب سے زیادہ شرمگاہوں کی بیماریاں لوگوں کو۔ 100 مریض آئے گا ان کا، 100 مریض آئے گا مسلمان، 1 یا 2 مریض آئیں گے جن کو کوئی بیماری ہوگی، اور ان کے 100 کو بیماری ہوگی، اس لیے کہ استنجا نہیں کرتے۔ اور اب انہوں نے بھی استنجا شروع کر دیا، کموڑ تو لگا ہوتا ہے، کموڑ کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، ہمارے ہاں بھی اب کئی جگہ ہے، حالانکہ ہمیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے، لوٹا کاٹ لیے، مسلم شاور، شاور کا نام ہی مسلم ہے، مسلم شاور، اس لیے نام رکھا ہے کہ مسلمان استعمال کرتا ہے، مسلم شاور کا نام مسلم شاور ہے، یہ ہمیں نہیں نام رکھا، اس کے پیچھے بھی حکمت ہے، کافر شاور نہیں رکھا، کیونکہ مسلمان استعمال کرتا ہے، ان تو استنجا کر رہے ہیں، غلاظت لیے پھرتے۔ کسی نے کہا یہ انگریز روزانہ صبح کو نہاتا ہے، ان کی بڑی اچھی عادت ہے، وہ ایک وہ جو میڈیکل کے شعبے سے رکھتا تھا، ان کا بدبخت فجر سے ہگنا موتنا شروع کرتے ہیں، رات تک وہ سارا ان کی پینٹوں کے اندر اور ان کے جو ہے انڈر ویئر کے اندر ہوتا ہے، صبح کو نہا کے دفتر نہیں جائیں گے تو دفتر والے ویسے ہی نکال دیں گے، اتنی بدبو آئے گی اس سے۔ تو مسلمانوں کو قیاس کرتا ہے جو ہر وقت پاکیزہ اور پاک رہتا ہے، جن کے نبی نے تو فرض وضو اور فرض غسل کے علاوہ سوتے ہوئے حکم دیا کہ سوتے وقت وضو کر کے سو، تم حدیث میں آتا ہے جو وضو کر کے سوتا ہے اس کی روح عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتی ہے، حدیث بھی موجود ہے، اور اس شخص کی رات کو کسی وقت آنکھ کھولے جو وضو کر کے سوتا ہے اور وہ دعا مانگے فرض قبول ہو جاتا ہے۔ صحابی شریف میں، ترمذی شریف میں، شاید سبتا میں روایت موجود، ہاں تو مستحب آنکھ کے، ہمارا پیغمبر نے تو ہمیں ایسی پاکیز کی سکھائی، پاکیز کے استنجا کرو، سونے سے پہلے استنجا کرو، وضو کرو، پھر آرام کرو، تمہاری روح اس پر جائے گی، جب تمہاری آنکھ کھلے رات کو کرمٹ بدلتے ہوئے جو دعا مانگو گے قبول ہوگی۔ ان کا ان کو کیا کرتے ہو صبح سے شام تک آپ پخانا لیے پھرتے ہیں، یہ نہائیں گے نہیں اگلے دن تو کیا بنے گا۔ اب انہوں نے وہ علاج ایجاد کر دیا، بیدے، اس کا نام بھی بیدے ہے، بیدت سے، میں کہ یہ بیدے بیدت سے، ہاں یہ پیچھے سے پانی چھوڑتے ہیں تاکہ پیچھے سے گندگی صاف ہو جائے۔ بھائی یہ کیا ہے؟ ان کا ڈاکٹر کا بدبخت ہو، جو مریض آتا اس کو یہی بیماری ہے، اور یہ مسلمانوں کو نہیں ہے۔ ہمارے ایک کلاس فیلو تھے میرے ساتھ، بنوٹوار میں پڑھتے تھے، کا سکول میں سال میں جائزہ ہوتا تھا ہیلتھ کا جائزہ، تو وہ آ کر کیا دیکھتے تھے، ڈاکٹر ہاتھوں ناخنوں کو اور پاؤں کے ناخنوں کو اور انگلیوں کو، کہا میں نے میٹرک تک وہاں پڑھا ہے، کسی سال بھی کوئی انگریز انعام نہیں لے سکا، مسلمانوں نے انعام لیا، کیونکہ ان کے پاؤں کی انگلیاں بھی خراب ہوتی تھی اور ہاتھ کی انگلیاں بھی خراب ہوتی، اور مسلمان کچھ نہ ہو جمعے کو تو غسل کر کے مسجد میں آ جاتا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ جمعے والے دن غسل کیا کرو, کیا غسل غسل نہیں ہوتا؟ یہ انہوں نے غسل بھی ہم سے سیکھا ہے. میں نے ایک یورپ کے بادشاہ کی وہ پڑھی کہ پورے سال میں ایک بار غسل کرتا تھا, پورے سال میں, اور اس سے اتنی بدبو آتی تھی اس بادشاہ سے کہ بات بیٹھنا مشکل, لیکن لوگ مجبور تھے, بادشاہ تھا. اور اس کی بیوی کا بیان ہے کہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب یہ میرے پاس آ کر بیٹھتا ہے. اور یہاں رسول اللہ فرمایا کہ بھائی مسلمان پر لازم ہے کہ ساتویں دن غسل کرے اور غسل کر کے اللہ کے دربار میں آئے اور جمعے کو مفرد کے پروانے لے کر جائے. لقد کان لکم فی الاسوۃ الحسنۃ, اللہ کی ذات پہ بہترین نمونہ ہے لمن کان یرجو اللہ, جو اللہ کی ملاقات کی یقین رکھتے ہیں, والیوم الآخر آخرت میں پیشی اور حضوری کا یقین رکھتے ہیں, وذکر اللہ کثیرا اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں. باب دعوانا الحمد للہ.